رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي لف الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو سعيد السديد، ومن أدله فهو البعيد التريد، يعلم ما زهر وما بطن وما خفي وما علنا. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله أعلم حيث يجعل رسالته، آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن بعنوان سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آفاقی پہلو کے متعدد عنوان پر ہم اپنے ذہنوں کو، اپنے قلوب کو، اپنی نفوس کو اور اپنے افکار کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی محبت، آپ کی تعلیمات، آپ کی کردار اور آپ کی آفاقی اور ہماگیر اور ہما جہت رسالت کے اوپر ہم مطالعہ کر رہے تھے، اور وہ بنیادی حقائق اور وہ بنیادی دستاویزات کا ایک تبادلہ خیال، ایک اس کا مطالعہ، ایک اس کا تجزیہ، ایک ان حقائق سے استفادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. ترتیب کے ساتھ آج کا ہمارا غالباً یہ آٹھواں درس قرآن اور درس ہے جو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے مذہبی جہت سے اور عقلی جہت سے ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسوخ اور آپ کی رسالت کی صداقت اور آپ کے اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل اور انسانوں میں سب سے کامل ہونے کے جو دلائل ہیں اور جو ناقابل تردید حقائق ہیں، اس کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ایمان کی پختگی کے لیے اور ذوق اور زاویہ فکر کی درستگی کے لیے، کیونکہ یہ دور اور آج کل کی ہم آہنگی اور ہم آہمی اور معاملات جو دلوں کے اندر غیر محسوسی طور پر اسلام اور بانی اسلام جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق شکوک و شبہات کو پیدا کرنے کے لیے نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر اور تعلیم کا نام لے کر اسلام کے اس بنیادی اور اس پاکیزہ فلسفے کو بدنام کرنے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں، تو اس پر مسلمانوں کے سامنے، اپنے ہمدرد ساتھیوں کے سامنے اسلام کا حقیقی چہرہ اور بالخصوص جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا کامل ہونا، مکمل ہونا اور سچے رسول ہونا، اس کا جو ایک تاریخی تسلسل ہے اور ایک ناقابل تردید اور ناقابل فراموش جو حقائق ہیں جو آپ کی ذات مبارکہ کی صداقت کو بیان کرتی ہیں، ان بنیادی دلائل کی تجدید کی جا رہی ہے، تازگی کی جا رہی ہے، تاکہ ہمارے ذہن، ہمارا ایمان، ہمارے نفوس ان برے شکوک و شبہات میں الجھنے کی بجائے ایمان کی پختگی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاشنی سے وہ ہمیشہ سیراب رہیں۔ اس لیے ہم نے عقلی اعتبار سے ایک لمبا فلسفہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا، حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کے دور مبارکہ سے، یعنی جب سے اسلام مدینہ منورہ کے اندر ایک مکمل ریاست کی صورت میں کھڑا ہو گیا، تو اسلام کے جو دشمن ہیں، دشمنان اسلام نے اسلام کا دلائل سے مقابلہ کرنے کی بجائے، حقائق سے مقابلہ کرنے کی بجائے، خلط مبس، جھوٹ، فریب، دجل اور ایسی لایعنی باتیں بطور سوال کے اور تشکیک کے پیش کی گئی کہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور نہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے کردار، اور نہ آپ کی ذات کا اس سے تعلق تھا، لیکن اس پر بڑی بڑی کتابیں مرتب کی گئی، لکھی گئی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم سیرت مبارکہ کے خلاف، اور اس میں نوجوانوں کے ذہنوں میں کو تشویش کی طرف لانے کے لیے ایسے ایسے کام کیے گئے کہ جس کی طرف اگر خدا نہ کرے ذہن بڑھتا ہے یا علم جس طرح ترقی کرتا ہے، تو پھر وہ دلائل اور ان کے خود ساختہ وہ الزامات کا ایک طالب علم کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن چاہیے یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ اور زندگی کا ایک سنجیدہ مطالعہ کرنے والا شخص اپنے ایمان کو اور دین اسلام کی سچائی کو مکمل طور پر مضبوطی کے ساتھ پکڑ سکتا ہے جب اس کے سامنے تمام حقائق موجود ہوں۔ اسی غرض کے ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ ہم نے موجودہ صورتحال میں اور جو پوری دنیا کی ہم آہنگی کی ایک کیفیت بنی ہوئی ہے، تو ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آفاقی پہلو۔ اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے عقلی طور پر نبی کون ہوتا ہے، نبی کی حیثیت کیا ہوتی ہے، نبی کا مقام کیا ہوتا ہے، اس پر ایک لمبی تفصیلی گفتگو ہم نے عقلی فلسفے پر لاجیکل انداز میں، لاجک میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، اور اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے اہم پہلو جو تاریخ کے اوراق کا جھومبر ہے اور تاریخ کے اوراق کا سہرا ہے، جو ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے، اس کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ یہاں سے اس موضوع کا ایک دوسرا پہلو ہم آج ذکر کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مستشرقین یعنی اہل مغرب، مغرب کے گورے جنہوں نے یہ چاہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر وہ کچھ تبصرہ کریں، تو چند لوگ ایسے تھے کہ ظاہر سی بات ہے کسی موضوع پر تحقیق کرنے کے لیے یا کسی شخصیت پر تحقیق کرنے کے لیے یا کسی مسئلے پر تحقیق کرنے کے لیے، سب سے پہلے اس بات کا ہونا ضروری ہے کہ بندہ اپنے آپ کو غیر جانبدار کرے اور کسی ایک طرف جھکے بغیر یا اپنے آپ کو جھکائے بغیر عدل کے توازن کے اوپر بالکل برقرار رہے، جس طرح کے ترازو کے دونوں پلڑے ایک دوسرے کے سامنے مساوی ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں، ایک نیچے اوپر نہیں ہوتے۔ اگر ترازو کے پلڑے اوپر نیچے ہو جائیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا دیکھنے کے ساتھ کہ یہ متوازن نہیں ہے، یہ برابر نہیں ہے۔ تو جس طرح ترازو کے دو پلڑے ایک دوسرے کے سامنے ہو کر اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ میزان درست ہے اور یہ توازن کے اوپر ہے، اسی طرح ایک محقق یا ایک عالم جب کسی شخصیت کے بارے میں یا کسی بھی مسئلے کے بارے میں جس کا اسے علم نہیں ہوتا لیکن وہ اس سے علم حاصل کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ اپنے علم کی فراوانی، صلاحیت، قابلیت تو بعد میں دکھائے گا، لیکن سب سے پہلے اسے اپنے ضمیر کے ساتھ یہ عہد کرنا پڑتا ہے کہ میں اس مسئلے میں غیر جانبدار ہوں، یعنی اس شخصیت کے بارے میں مجھے پتا نہیں ہے، اس مسئلے کے بارے میں میرے سامنے جو حقائق آئیں گے میں حقائق کو علم کے معیار پر، قانون کے معیار پر، دیانت کے معیار پر اور امانت کے جو معیار ہے اس پر ایک ایک دلیل کو، ایک ایک چیز کو پرکھوں گا، اور اس کے بعد جو چیزیں میرے سامنے واضح ہوگی تو میں رزلٹ کے طور پر اپنا نتیجہ اور فیصلہ سنا دوں گا۔ یہ ایک محقق کا کام ہوتا ہے. لیکن اگر پہلے ہی سے ایک ذہن بنا لیا جائے کہ میں مثبت بات کو بھی منفی انداز میں پیش کروں گا, کیونکہ میں خاص مکتبہ فکر کا ماننے والا ہوں, یا میں خاص نظریہ رکھنے والا ہوں, اور میں خاص نظریہ رکھ کر اس بات کی تحقیق کر رہا ہوں, اس بات کو جان رہا ہوں, اور جو چیز میرے نظریے کے خلاف جائے گی, چاہے وہ دلائل اور امانت کے پورے معیار پر اتر رہی ہوگی, لیکن اس سے اگر میرے نظریے پر اعتراض ہو رہا ہوگا تو میں اس حقیقت کا گلا گھونٹوں گا اور اس کے حقائق کو میں پراگندہ کروں گا اور خلط مبس کروں گا, باتوں کو الجھاؤں گا تاکہ پڑھنے والے شخص کے سامنے گمراہی پھیلے. تو ایسا شخص محقق نہیں ہوتا, یہ فتین ہوتا ہے یا سازشی ہوتا ہے. تو یہ میں نے دو چیزیں سب سے پہلے حضور کی سیرت کے مطالعے پر ایک تقریر میں پہلے کر چکا ہوں, جمعے کے دن وہ فیس بک پر موجود ہے کہ حضور کی زندگی کا مطالعہ کیوں ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کیوں ضروری ہے, یہ آج کے ایک طالب علم کے لیے ایک بہت بنیادی سوال ہے. اس پر جو اعتراض تھے اہل مغرب کے, وہ ہم نے ذکر کر کے ایک جواب اس کا دیا جو ایک معقول جواب تھا, اور اس کے مقابلے پر کوئی سوال کھڑا نہیں ہوتا الحمدللہ. اب آئیے میں اس بات کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ پر کتابیں لکھی, یعنی غیر مسلموں نے, اور اپنے آپ وہ اپنے دائرے میں وہ بہت بڑے اسکالر تھے, بہت بڑے قابل قدر لوگ تھے, لیکن ان میں وہ لوگ کہ جو متعصب تھے یعنی جانبدار تھے کسی مسئلے کی طرف, ظاہر سی بات ہے جب جانبداری ہوگی تو ایک عام چیز بندے کو سمجھ میں نہیں آئے گی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو خود ہادی اور مہدی ہے, تو آپ کی ذات کے لیے تو توجہ اس بات کی ہے کہ بندہ مکمل طور پر اپنے آپ کو توازن کی طرف لائے. جو توجہ میں آپ کی چاہ رہا ہوں اس پہ ذرا غور کیجئے, سبحان اللہ کا لفظ ذرا شروع کہیے تاکہ میں گفتگو کو تسلسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں. سبحان اللہ ضرور کہیے, درود شریف ضرور پڑھیے, لیکن دھیمے انداز میں تاکہ تسلسل چلتا رہے, اور جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں اس کی طرف توجہ کریں آپ. یہ بہت اہم موضوع ہے ایمان کے لیے, اور اس دور کے حوالے سے انتہائی اہم موضوع ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ اہل مغرب میں جب جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا, آج وہ تعلیم اور ترقی اور تہذیب کے حوالے سے بڑی بڑی یونیورسٹیاں رکھتے ہیں, بڑے بڑے تحقیق کے معیار رکھتے ہیں, اس لیے ایک طالب علم دیکھ کر اس سے مرعوب ہو جاتا ہے کہ بھائی انہوں نے جو لکھا ہوگا وہ ٹھیک لکھا ہوگا. یہ فتنہ تقریباً یوں سنیے, سمجھ لیجیے کہ 1800 صدی کے نصف سے شروع ہوا, جب پہلی آزادی کی جنگ 1857 کی جنگ شروع ہونے سے پہلے مغرب نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ مسلمانوں کا اتحاد ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. اس کو اقبال نے بھی اپنے عصائد میں لکھا, تو کیوں نہ جس نظریے سے مسلمان نبی کی ذات پر جڑتا ہے کہ وہاں پر وہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے, اور اس کے لیے سب کچھ ایمان کا معیار سچائی, صداقت, امانت, دیانت, عدل, خوبی اس کا نبی ہی ہوتا ہے. جو اس کے خلاف آتا ہے وہ اس کو دجل کہتا ہے, خیانت کہتا ہے, جھوٹ کہتا ہے, کیونکہ سارے سچائی اور اخلاق کا معیار مسلمانوں کے نزدیک ان کے نبی ہیں, اور حقیقت بھی ہے یہ, ہمارے کہنے سے نہیں, یہ تو ہمارے لیے شرف ہے, لیکن واقعی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسی کامل ذات ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے تمام کمالات کو جمع کر دیا. انہوں نے کہا کہ کیوں نہ, کیونکہ آنے والی جنریشن, یہ بوڑھے مر جائیں گے, اب ذرا توجہ سنیے ان کی سازش, اور آج بھی یہ سازش چل رہی ہے, یہ بوڑھے مر جائیں گے کہ جو درود شریف نہیں چھوڑتے, جو صلاۃ والسلام نہیں چھوڑتے, یہ سفید داڑھی والے یا یہ 40 سال سے عمر کے جو لوگ اوپر کے ہیں, یہ جتنے جنون کے ساتھ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں, یہ 10-15 سال میں یہ پوری کھیپ صاف ہو جائے گی, اور پیچھے جو آنے والی کھیپ ہے 16 سال 17 سال 15 سال 14 سال کے جو بچے اوپر آ رہے ہیں, ان کو ٹارگٹ کیا جائے اور بوڑھوں سے نہ الجھا جائے, علماء سے نہ الجھا جائے. 40 سال سے اوپر کے وہ لوگ کہ جن کی پوری زندگی اسلام کی صداقت کو سمجھ کر عمل کر کے اور بالکل اس میں گزری ہے, ان کو نہ چھیڑا جائے, ورنہ پھر ہمارا کام رک جائے گا. ان بچوں کی طرف اپروچ کی جائے کہ جن کا ذہن ابھی بالکل فریش ہے اور وہ ماحول کے ساتھ اتنے ہم آہنگ نہیں ہیں, اس لیے اس میں میڈیا بھی آ گیا تو دیگر اور چیزیں بھی آ گئی تو دیگر اور چیزیں بھی آ گئی, تو یہ سارا بھرمار جو ایک یقیناً سولائزیشن کے حوالے سے, تہذیب کے حوالے سے, یہ تمام چیزیں ایک ترقی ہیں, لیکن ترقی کے اندر یہ جو کانٹے لے کر آئے ہیں ہمارے ساتھ, ہماری تہذیب کو تبدیل کرنے کے لیے, ہماری فکر کو تبدیل کرنے کے لیے, اسلام کسی چیز کو قبول کرنے سے منع نہیں کرتا, لیکن وہ اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ جس کو قبول کرنے کے بعد آگے ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہو جائے گا, تو اسلام اس طوفان میں غرق ہونے سے پہلے اس بنیادی چیز پر روکتا ہے کہ اس طرف نہیں آنا, یعنی زنا پر جانے سے پہلے وہ بد نظری سے روکتا ہے, جھگڑے پر جانے سے پہلے کچے کانوں سے روکتا ہے, ایک دوسرے کے گریبانوں کو پھاڑنے سے پہلے جھوٹی گواہیوں سے روکتا ہے, کیونکہ یہ ہے وہ مقدمات, اگر اس میں احتیاط نہ کریں تو پھر وہ طوفان کھڑا ہوتا ہے سامنے. تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ براہ راست کسی مصیبت میں پھنسانے پھنس رہا ہو انسان, اس سے پہلے جو چیزیں مصیبت میں ڈالنے والی ہے اسلام ادھر قدغن لگاتا, زبانی سے استعمال کرو, ایسے دیکھو ایسا نہ دیکھو, ایسے سنو, اپنے گھر والوں سے یوں ملو, دوستوں سے یوں ملو, کسی چیز کی تحقیق یوں کرو. تو وہ چیزیں براہ راست ہمیں سمجھ میں, بظاہر جذباتیت میں یہ کیا چیز ہے, اگر ہم ایسا کر لیں تو کیا ہے, لیکن اس کے نتیجے اور رزلٹ میں جو سامنے طوفان, بد اخلاقی, سوسائٹی کی تباہی اور رشتوں کی تباہی, خاندان کی بربادی, نا اتفاقی, محبت کا ختم ہونا, بھائی چارگی, اخوت کا ختم ہونا, جو ایک نا ختم ہونے والا عذاب اور سیلاب ہے, اسلام اس سے بچانے کے لیے پہلے ان بنیادی مقدمات کی طرف روکتا ہے جو اس برائی کی طرف لے کر جاتا ہے. اور یہ دین کامل کی اور ایک حکیم رب کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جو مصیبت میں آنے سے پہلے مصیبت کے اسباب سے واضح کر دے. اب غیبت پر جو پابندی ہے, تکبر پر جو پابندی ہے, حسد پر جو پابندی ہے, جھوٹ پر جو پابندی ہے, ان تمام چیزوں کی بجائے, بھائی میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اس سے دوسرے کو کیا ہوگا, میں تکبر کر رہا ہوں دوسرے کو کیا ہوگا, میں اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوں, یہ متعدی ہے, یہ دوسرے میں آئے گی, میں تکبر کر رہا ہوں اپنے آپ کو سب سے نرالا سمجھ رہا ہوں تو یہ تم میں بھی آئے گا, اس میں بھی آئے گا, جب آئے گا تو حفظ مراتب ختم ہوں گے, چھوٹے بڑے کی تمیز ختم, جب چھوٹے بڑے کی تمیز ختم ہوگی تو پھر جذبات ختم ہوں گے, جب جذبات ختم ہوں گے تو انہی پاکیزہ جذبات میں تو انسان جڑا ہو پھر درندہ بنے گا, اور درندگی جب آ جائے گی تو انسان صرف انسان ہوگا لیکن دراصل وہ جانور ہوگا کہ جس کے نزدیک کسی حق کی حقوق کی بات, اور انسان ہے وہ جو تسبیح کے دانے میں ایک دوسرے کے حق کی تکمیل کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اگر وہ حقوق, وہ احساس, وہ جذبات ہی ختم ہو جائیں تو پھر بیٹے کو اگر یہ نہیں پتا ہو کہ میرے سامنے جو بیٹھی عورت وہ میری ماں ہے یا میری بیوی ہے, یہ باپ ہے کہ ایک بوڑھا شخص ہے, یہ اگر, اور آج آپ دیکھیے کہ مغرب کے اندر یہ تباہی آ گئی, فیملی پورا نظام کلپس کر گیا, اور آج میں تنقید نہیں کر رہا, میں کوئی تبرہ نہیں کر رہا, میں ان پر کوئی الزام تراشی نہیں کر رہا, میں صرف یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ وہ باتیں تھیں جو انسانیت کی اصل نیچر کے مطابق تھی, جب اس کو آپ نے چھوڑ دیا, رشتوں کی پاسداری کو چھوڑ دیا, خاندان کی حریت کو چھوڑ دیا, عفت و پارسائی کو آپ نے چھوڑ دیا, رشتے ناتوں کی حرمت و عزت کو چھوڑ دیا کہ بیٹی چاہے منہ اٹھا کر کسی کے ساتھ بھی چلا جائے, بیٹا چاہے کسی کے ساتھ چلا جائے, ماں باپ بوڑھے ہو جائے تو جناب ان کو اٹھا کر جناب بوڑھوں کے گھر میں جمع کر دیا جائے, تو پھر آخری عمر انسان کی رہ جاتی کہ وہ بے سکونی اس کے اندر پیدا ہوتی, کیونکہ اس کے اندر ایک بچہ موجود ہے, اس کے اندر ایک باپ موجود ہے, اس کے اندر ایک بھائی موجود ہے, اس کے اندر ایک اچھا دوست موجود ہے, اس کے اندر ایک پڑوسی موجود ہے, کیونکہ وہ انسان ہے, اس کے اندر ایک جذبات موجود ہے, جب تک وہ ڈیلیور نہیں کرے گا تو وہ سکون میں نہیں رہے گا. اب اس بے سکونی کا سہارا شراب خانوں سے لیا جاتا ہے اور کلب سے لیا جاتا ہے, اور حال پھر یہ ہوتا ہے جب اس سے بھی اس کا سکون نہیں ملتا تو پھر بندہ خودکشی کرتا ہے, کیونکہ سکون کو پانے کے, دراصل جبکہ وہ سکون نہ شراب میں تھا, نہ وہ رات کو ناچ گانے میں تھا, وہ جو باپ کا حق ہے وہ جب تک اس کو نہیں دو گے تمہیں سکون نہیں ملے گا, جو ماں کا حق ہے اس کو نہیں دو گے تمہیں سکون نہیں ملے گا, جو بیوی کا حق ہے وہ نہیں دو گے تمہیں سکون نہیں ملے گا, جو تمہارے پڑوس کا حق ہے اس کو نہیں دو گے تمہیں سکون نہیں ملے گا, جو سوسائٹی میں تمہارے دوستوں کا حق ہے وہ ان کو نہیں دو گے تمہیں سکون نہیں ملے گا, تمہارا جو مرتبہ ہے جب تک تم عادل و انصاف کے ساتھ اپنے ماتحت مزدوروں کے ساتھ رویہ نہیں کرو گے تمہیں سکون نہیں ملے گا, چاہے تم رات بھر نیند کی گولیاں کھا کر سو, دوائی بڑھتی چلی جائے گی, ڈوز بڑھتی چلی جائے گی, لیکن آپ کو سکون نہیں ہوگا, کیونکہ جب تک اپنے حقوق کی ادائیگی نہیں کرو گے, خدا نے انسان کے سسٹم کو ایسا بنایا ہے کہ وہ سکون پاتا تب ہے جب سارے پارٹس اپنے مطلب کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور اس کی ادائیگی اپنے مطلب کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. اسی بات کو اسلام نے فوکس کیا ہے, اور اس بات کسی اور مذہب نے نہیں بیان کیا, اسلام نے بیان کیا اس لیے کہ اسلام دین فطرت ہے. ایک بات, اب میں تھوڑی سی بات کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں, اس صرف اس زاویہ نظر سے, اور پھر ہمارا وقت کیونکہ بہت مختصر ہوتا ہے اور بغیر تمہید کے ہم اس گفتگو کو شروع نہیں کر سکتے کیونکہ بڑی اہم گفتگو ہے. تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جناب یہ 40 سال سے عمر کے جو لوگ ہیں مسلمان ہیں ان کی طرف توجہ نہ کریں, آپ ان بوڑھوں کی طرف توجہ نہ کریں, یہ تو 10-15 ایک دہائی اور ڈیڑھ دہائی کی بات ہے, یہ تو زمانے کا پٹا گھونے گا, یہ سارے بوڑھے قبر میں ہوں گے, اور یہ جو ابھی 40 سال کے ادھیڑ ہیں تو اس عمر میں پہنچ جائیں گے, کسی سے بات بھی نہیں کر سکیں گے. تو جو فریش ٹیلنٹ جو پیچھے آ رہا ہے اسکولوں سے, اور مدرسوں سے اور کالج یونیورسٹیوں سے، 13 سال کے بچے، 14 سال کے بچے، 12 سال، اب تو بہت زیادہ ترقی ہو گیا، اب تو 8 سال کا بچہ بھی وہ بات جان لیتا ہے جو پہلے کبھی کوئی 20 سال کا بچہ جانتا تھا، شخص جانتا تھا. تو یہ جو پیچھے جو فریش ذہن آ رہا ہے اس کو اس طرح نہ بنایا جائے جس طرح 40 اس کا باپ کا ذہن تھا، جس طرح مذہب کے اندر اس کا باپ پختہ تھا، اس کا دادا پختہ تھا، اس بچے میں وہ نہ ڈالا جائے، بلکہ تعلیم کے جھانسے کے اندر اور نصاب اور سلیبر کے جھانسے کے اندر اعلی تعلیم کے نام کے اوپر ایسی پیکنگ کر کے اندر غلاظت دی جائے کہ پیکنگ کو دے کر بندہ لے، لیکن آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ سے وہ اخلاقیات نکلیں جو گھر کے اندر ہونے چاہیے، جو ماحول اور مذہب کے ساتھ ہونے چاہیے، وہ نکلیں. اور نکلنے کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بچہ پھر کہتا ہے، اگر اس کی تربیت نہ کی گئی اور باپ اگر اس کی تربیت اور اس کے ماحول کی طرف توجہ نہ کرے، بچوں کو صرف اسکول کے حوالے ہی کر دے، کالج کے حوالے کر دے، اور گھر کے ماحول کے اندر اگر اس کی تربیت نہ ہو، دوست احباب کے اعتبار سے اگر اس کی تربیت نہ ہو، اور پھر سب سے پہلی چیز، یعنی آج آپ دیکھیے، میں اسکول اس کی بات نہیں کرتا لیکن بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں، یقیناً جنرل نالج کا ہونا اس ترقی یافتہ دنیا کے اندر اشد ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے اس بات کا نالج ہونا ضروری ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اس کی ضروریات کیا ہیں. آج ہمارے بچے کو چاہے قلیل اعتبار سے ہو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، ان کی صداقت، ان کی ناموس، ان کا رتبہ، ختم نبوت، صحابہ کی عدالت، اس کے بارے میں جاننے سے بلائے 100-100 صفحے اسے گوتم بدھ پر ضرور پڑھا دیے جاتے ہیں، 50-50 صفحے اسے رامائن کے بارے میں ضرور پڑھا دیا جاتا، لام لکشمن کرشنن یہ کون تھے، ان کی تاریخیں بتا دی جاتی، ساری چیزیں. یہ غلط نہیں ہے، میں پھر عرض کروں، ایک ہمارا بچہ جو پوری دنیا کے اندر اسلام کو ریپرزینٹ کرے گا یا بیعت برے مسلمان کے آئے گا، تو اس کو ان تمام چیزوں کا پتا ہونا چاہیے. ہم اس کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں تو ثانوی تھی، لیکن جتنے بڑے بڑے چیپٹر اور جتنے بڑے بڑے فلسفے، پوری پوری کتابیں، وہ فلسفی اور ایک فرضی مذہب کے بارے میں، جن کی نہ زمین پر قدم ہے نہ آسمان پر ان کا سر ہے، ایک فرضی فلسفے والے مذہب کے بارے میں بیان کر دیا گیا، لیکن جو اسلام کی حقائق تھی، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر و عزت تھی، جو قرآن کی قدر و عزت تھی، جو اللہ رب العالمین کی الوہیت کی حاکمیت کی بالادستی تھی، اس پر ہمارے استاد نے کتنا اسکول میں سمجھایا، کالج میں کتنا سمجھایا. ہمارا پروفیسر گورے کا حوالہ دیتا ہے، کبھی فاروق اعظم کا حوالہ کیوں نہیں دے پاتا، کیا کمی تھی؟ علم و دانائی کے اندر وہ دوسروں کے حوالے دیتا ہے. تو امام رازی، حضرت امام غزالی، جو ان تمام علوم کے موجودوں میں سے ہیں، ان کی تعریفات ہمارے بچوں کے ذہنوں میں کیوں منتقل نہیں کرتا؟ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ایک اچھی پیکنگ کے اندر ایک غلاظت کو آہستہ سے ڈالا جاتا ہے، اور جو قدر والے لوگ ہیں ان کو نیچا دکھانے کے لیے. اب چاہے اس پروفیسر کی نیت ہو یا نہ ہو، شاید وہ خود اس مشین سے نکل کر آیا، اس کا ذہن یہ بن چکا ہے. میں پھر بھی خال خال بات کر رہا ہوں، سب کے بارے میں بات نہیں کر رہا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ طالب علم کے نزدیک معیار باپ یا استاد ہوتا ہے، اور جو چیز وہ سنتا ہے، جو چیز لکھی وہ سامنے آتی ہے. اس لیے اس دور کے اندر بہت شدید ضرورت ہے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کے اخلاق مبارکہ، آپ کی سچی رسالت کے جو دلائل ہیں، اس پر طلباء کھڑے ہوں یا ایسی نشستیں منتخب کی جائیں کہ جس میں آ کر وہ بیٹھ کر اپنی فکری، اپنی عقلی درستگی کے ساتھ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرے، تاکہ وہ شکوک شبہات اور جو ذہنوں کے اندر منتقل کی جانے والی وہ سازش ہے، اس کا سدے باب ہو سکے. یہ ایک بات تھی. اب میں جلدی سے ایک بات کی طرف آتا ہوں کہ کسی مسئلے کی تحقیق کے لیے، جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق کے لیے، اسی پر ہم، یہ آج ہمارا 8th درس ہے جو ترتیب کے ساتھ، اس لیے ہم نے اس کو فیس بک سے ہٹایا بھی نہیں، ہم نے کہا کہ کوئی دوست سننا چاہتا ہے، اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی نہیں ہے، لیکن اپنے ضمیر کو مطمئن، یہ جمعے کے دن کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ بندہ اپنے لیے کوئی اویئرنیس پیدا کرے، کوئی اویئر ہو اسلام کے بارے میں، پختگی وہ پیدا کرے، یہی مقصد ہوتا ہے. اسی لیے ہم اس مسئلے کو ذکر کرنا چاہ رہے ہیں. جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ رب العالمین نے حقیقتاً وہ تمام معیار رکھے جو ایک کامل انسان کے اندر ہونے چاہیے. آپ کی سیرت اس کی گواہی دیتی ہے. آپ کا کامل انسان ہونا ہی آپ کی رسالت کی دلیل تھا اور ہے. اس لیے اہل مغرب کے کچھ محققین کھڑے ہوئے، انہوں نے آپ کی کردار اور سیرت پر حملہ کرنے کی کوشش کی. اس لیے کہ جب آپ کی سیرت کے بارے میں وہ کلام کر جائیں گے تو پھر رسالت خود مشکوک ہو جائے گی. کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے چند درسوں کے اندر کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے نبی پاک سچے رسول ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ آپ کا کردار ہے. یہ میں جو چھوٹے بچے بیٹھے میں ان کی طرف توجہ چاہوں گا. اس کو توجہ سے پھر سنیے, میں لفاظی نہیں کر رہا, ایک سیدھی بات, ایک بہت بڑا سچ آپ تک ڈیلیور کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہم مسلمان ہیں اس لیے, اور دین کی اساس اور بنیادی ذات رسالت ہے. صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی شک پیدا ہو گیا تو یہ نمازیں گئی, یہ کلمہ گیا, سب ختم ہو گیا. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی, صداقت اور انسانوں میں سب سے بلند ہونے کی دلیل وہ خود ہیں. اس لیے قرآن کریم فرقان حمید نے یہ بات ذکر کرتے ہوئے اس بات کو ذکر کیا. مذہب, آپ مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں تو اس نظریے سے سنتے ہوئے آگے آ جائیے کہ قرآن مجید نے اس لیے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ فقط لبست فیکم من عمر افلا تعقلون, فقط لبست فیکم من قبل عمر افلا تعقلون, کہ میں نے تمہارے درمیان ایک عمر کا ایک بہت بڑا حصہ گزار لیا اور ایک بہت بڑا حصہ میں نے تم میں گزارا. فقط لبست فیکم عمر من قبل ہی افلا تعقلون, اے نبی کہو ان سے کہ یہ آج 40 سال کے بعد تمہارے حقائق کو بیان کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ جو تم باتیں کر رہے ہو کہ خدا ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور یہ قرآن حق ہے, ایسا کرو ایسا نہ کرو, اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا بولیں آپ جو میں نے 40 سال اپنی زندگی کے کردار کے گزارے ہیں نا, یہی میرے سارے دعووں کی سچی دلیل ہے. تو قرآن بھی اس بات کو ذکر کر رہا ہے بے اعتبار دین کے. میرے بھائیوں غور کریں کہ اس قرآن مجید کی صداقت حضور ہے. کوئی کہے قرآن یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم نے کہا اس کی دلیل محمد رسول اللہ کی سیرت ہے. یہ آسان جواب میں آپ کو بتا رہا ہوں, پھر اس کی تفصیل آگے چلتی. دین اسلام آفاقی دین ہے, ہماگیر دین ہے, انسان کی زندگی ہر طبقے ہر مزاج کے انسان کی ضرورت کی تکمیل اور اس کی حاجات کی تکمیل کرنے والا دین دین اسلام ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم نے کہا جی محمد رسول اللہ کی زندگی ہے, یہ دلیل ہے. تو اصل چیز وہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر, کیونکہ یہ اس طبقے پر خاص ہوتا ہے. بے شمار مورخین نے اس پر کتابیں لکھی, لیکن میں ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ دینا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ میں نے شروع گفتگو میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی, کیونکہ گزشتہ درس ہمارا یہ تھا کہ حضور کی زندگی کا مطالعہ کیوں ضروری ہے, 1500 سال پہلے کے دور کو اب کیوں پڑھا جا رہا ہے, یہ ایک سوال مغرب کی جانب سے ہوتا ہے. اس کا جواب ہم نے گزشتہ درس قرآن میں دیا. اب یہ سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جنہوں نے تحقیق کی, میں بحیثیت آپ میرے سے زیادہ اہل علم ہے, میں آپ کی قدر کرتا ہوں, صفوں میں بیٹھے ہوئے لوگ یقیناً قابل ہیں, ہم سے زیادہ سمجھ رکھتے ہیں, لیکن میں صرف ایک نقوش ذہنوں میں تازہ کرنے کے لیے, ایک ثواب کی نیت سے, ایک آپ کے بھائی ہونے کی حیثیت سے, اور جمعہ کا سب سے بہترین مصرف یہ ہے, اس جذبے سے میں بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. کسی کوئی بڑا, کوئی بہت بڑا عالم, کوئی محقق ہونے کی حیثیت, ایک مسلمان کو یہ باتیں سوچنی چاہیے. اس حوالے سے میں یہ بات آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں, اس سطح پر اپنی سطح کو محسوس کرتے ہوئے. کرسی پر اس لیے بیٹھا ہوں کہ تاکہ تمام کو میں دیکھ سکوں, ورنہ یہ نہیں کہ کرسی پر میں بیٹھا ہوں تو میں بہت بڑا معزز ہو گیا. نہیں, ہم سب ایک ہیں, ہم سب مل کر جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک طرح کے ہیں. اس وقت اب ذرا توجہ کیجیے اور بات کو ہم سمیٹتے ہیں کہ ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے تحقیق کی, آج بھی مسلمان اور پورا اسلام ان سے کہتا ہے کہ ہمارے نبی کی زندگی پوری ایک کھلی کتاب ہے, آپ تحقیق کریں, آپ ان پر کتابیں لکھیں, آپ ان کے زندگی کے کسی بھی شعبے کو پر تحقیق ریسرچ کی انتہا کرنا چاہتے ہیں کہ آج تک کسی نے نہیں کی, کریں. ہم تو خود دعوت دے رہے ہیں, کریں, قرآن خود دعوت دے رہا ہے, کریں, لیکن صرف ایک بات ہے, انصاف سے کریں. کیونکہ تحقیق کرنے والا, میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر میں محقق ہوں, کسی مسئلے کو میں نہیں جانتا اور میں تحقیق کرنے جا رہا ہوں, تو میں کتنا بڑا عالم ہوں, کتنا بڑا ماہر ہوں, کتنا بہترین لکھاری ہوں, کتنا بہترین رائٹر ہوں, یہ بات کی بات ہے. سب سے پہلے اس مسئلے پر ریسرچ کرنے کے لیے مجھے اپنے ضمیر سے یہ عہد کرنا پڑے گا کہ میں غیر جانبدار رہوں, کیونکہ میں محقق ہوں, لوگ میری تحقیق آگے جا کر پڑھیں. جیسے ترازو کے دو پلڑے اپنے آپ آمنے سامنے ہوتے ہیں, اگر وہ جھک گئے تو میزان غلط ہے, سامنے آ گئے تو میزان درست ہے. ایک محقق کے لیے ضرورت ہے کہ وہ ہر چیز کو دماغ سے نکال کر خالی ذہن ہو کر تحقیق کے جو درجے ہیں, امانت, صداقت, اور کسی چیز کو قبول کرنے کے اور کسی چیز کو رد کرنے کے جو علمی قوانین ہیں, صرف اس کی پاسداری کرتے ہوئے اس مسئلے پر ریسرچ کرے, غیر جانبدار ہو کر میں کہتا ہوں کریں. اور یقیناً ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے کیا تو وہ لکھ گئے آخری جملہ کہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آج بھی مارکیٹ پر, فیس بک کیونکہ فیس بک ہے، فیس بک تو اس پر اور سوشل میڈیا پر کئی کتابیں بھی وائرل ہو رہی ہے اس حوالے سے. تو میں صرف نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، غور کریں، جن لوگوں نے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتابیں لکھی، میں ان کے نام یا ان کتابوں کے ورڈ یہاں پر کوڈ نہیں کر سکتا، لیکن صرف ایک بات بتا رہا ہوں، ان دلائل کی باقاعدہ جوابات اہل اسلام اسکالروں نے دیے. اور یہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ 18ویں صدی کے نصف سے یہ ساری چیزیں شروع ہو گئی تھی کہ ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مسکور آج تک وہ چیز لائی جا رہی ہے. بدکاری، زنا، جھوٹ، فریب، ہنگامے، جلاؤ گہراؤ، اگر یہ ان کے ممالک میں ہو تو ہمارے وہاں ایک سرخی کی خبر بنتی ہے. بس ایسا ہوا تھا نہیں، سمجھدار قوم ہے، یہ بھی حصہ. لیکن اگر کہیں ایک چھوٹا سا حادثہ باعتبار انسان کے اگر سرزد ہو جائے تو سب لا کر اسلام کے سر پر رکھ دینا، تو ہم کہتے ہیں اہل مغرب سے کہ تم ڈرے ہوئے ہو، یہ تمہاری حرکت بتا رہی ہے کہ تم ڈرے ہوئے ہو. اور جس طریقے سے تم مدارس پر، جس طریقے سے تم علماء پر، جس طریقے سے تم اسلام پر چڑھ دوڑ آئے ہو، تم ڈرے ہوئے ہو. تمہیں پتا ہے کہ ان کو بدنام کر کے ختم کیا جا سکتا ہے، دلائل سے ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ دین فطرت ہے. اس سے ہم گھبرا نہیں رہے، لیکن ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی خود پھر ایسے کوئی غیر قانونی یا غیر شرعی کام میں ملوث نہ ہو جائیں ان کے بغض میں، کیونکہ قرآن نے بھی یہ کہا ہے کہ کسی کا بغض تمہیں حد سے زیادہ آگے نہ بڑھا دیں. ہم کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ انتشار اگر دلانے کے لیے اس قسم کی حرکت کر کے اس جھوٹ کو ثابت کرنے کی کوشش کرے تو ہم انسان ہیں، کبھی ہم سے یقیناً محبت کے اندر کوئی ایسی بظاہر چیزیں، بے اعتدالی جس کو کہا جائے، وہ ہو جائے، یہ ممکن ہے. لیکن ہم نے پھر لوٹ کر آنا ہے کہ ہم دشمن کی سازش کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے، توازن کے ساتھ دین کے چہرے کو اور عزت مصطفیٰ کو بیان کریں گے. یہ ضروری ہے، بالخصوص اس ملک کے پاکستان کو لیتے ہوئے، کیونکہ اس ریاست کو توڑ دینا سب سے بڑا مقصد ہے. توجہ سے سنیے، اس ریاست کو توڑ دینا سب سے بڑا مقصد ہے، اور ان کے لیے آسان مقصد ہے کہ مسلمان اس مسئلے کے اندر یعنی ہر آخری انتہا تک جا سکتے ہیں، اور وہ ایشو اٹھایا جاتا ہے، اور اس ایشو پر ہم بات کریں گے. لیکن ہم بات اس حوالے سے کریں گے کہ پاکستان رسول اللہ کا تحفہ ہے. ہم ان تمام چیزوں کے ساتھ، اسلامی اقدار کے ساتھ، پاکستان کی سلامتی کو سامنے رکھیں گے، اور اس کے ساتھ اپنی تنظیمی کارکردگی کو ہم پھر ایسے قالب پہنچائیں گے کہ اسلام، پاکستان کو اسلام کی تعلیم سے ہٹا کر نہیں، بلکہ پاکستان کے وجود کو اسلام کی تعلیمات کا ایک شعبہ یقین کرتے ہوئے پھر ہم اپنی پالیسی مرتب کریں گے. تو اس لیے ہم ملک کے خلاف یا ملک کے رہنے والے لوگوں کے خلاف جانا بھی پسند نہیں کریں گے. اب میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اسلام کے خلاف یا ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتابیں لکھنے کی کوشش کی ہے، میں آپ کے سامنے کیا بتاؤں؟ حضور کی حدیثوں کا غلط ترجمہ کرنا، قرآن کی آیتوں کا غلط ترجمہ کرنا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کی جو صحیح تشریح آ رہی ہے اس کے خلاف. مثلا سرکار کو وحی جب آتی تھی، ایک مثال میں عرض کروں، سرکار کریم پر جب وحی آتی تھی، کیونکہ وحی کا بوجھ اتنا ہے، قرآن یہ کہتا ہے ان سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ حبیب بہت ثقیل ہے، یہ پہاڑ پر بھی اترتا تو پہاڑ پھٹ جاتا، کیونکہ اللہ کا ایک کلام ہے، ایک بوجھ سے مراد کوئی پتھر نہیں اتر رہے، بات اتنی اہم اور روبدار ہے، اور کلام اللہ کا ہے، اور قول ثقیل ہے کہ اس کی ہیبت ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ، کیونکہ پہاڑ پر اتر رہا ہے تو پہاڑ پھٹ رہا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، یعنی اس کی ہیبت سے. اللہ کا کلام، یہاں پر اگر آ کر کوئی بہت بڑے عہدے کا شخص آپ سے بات کرے تو آپ سہم جائیں گے کہ کتنا بڑا آدمی آ گیا، یہ انسان دیکھنا چاہیے. تو جب اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کلام کرے، اور کلام کرے اس سے جو سب سے زیادہ خدا کو جانتا ہے، اس کے اختیار کو جانتا ہے، اس کے قہر کو جانتا ہے، اس کی رحمت کو جانتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو سب سے زیادہ جاننے والے سے سب سے بڑا کلام کرے تو حالات کیا ہوں گے؟ آپ اس کو، میں صرف دو چار لفظوں میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. تو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا، اور چہرے پر سرخی ایسے کہ جیسے کہ انار کا دانہ کسی نے نچوڑ دیا، ایسا چہرہ سرخ ہوتا، اور بدن پر ہلکی کپکپی سی آتی، یعنی اس روب کی وجہ سے کہ ایک دبدبا، ایک روب، ایک جذب، ایک شوق بھی کہ رب کا کلام ہے. تو ساری چیزیں ہم آہنگ ہیں اس کے اندر، اس کو گورے نے لکھا، یہ سرا، یہ مرغی کے دورے تھے. میں صرف آپ کو ایک چہرہ بتا رہا ہوں. اب آپ دیکھیے ہم کیا کہیں اس کو، کہنے کہ جی وہ مرغی کا دورہ تھا. ہم نے کہا یہ آپ کے پاس تحقیق ہے؟ اچھا اس لیے آپ نے کتاب لکھی ہے، کیونکہ آپ کے دل میں بغض موجود تھا. کہاں مرغی کا دورہ، کہاں وہی کا نزول. مرغی کے دورے والے نے ایک لات اس کو مارنی ہے، ایک لات اس کو مارنی ہے، ایک ہاتھ اس کو مارنا ہے. جو اس پر گزر گئی اس کو کچھ نہیں پتا، وہ کہاں پڑا ہے، کہاں گر گیا، کیا ہو گیا. ایسے مبہوت الحال کی کیفیت کو نزول وحی پر قیاس کرنا کہ ایک ایک لفظ انہیں پتا ہے، ایک ایک حالات انہیں پتا ہے، ایک ایک صورت انہیں پتا ہے، کہاں ہے وہ پتا ہے، کیا لفظ اترا ہے اس کی حفظ موجود ہے، اس کے معنی موجود ہے، اور وہ وقار موجود ہے. جب ڈیلیور کر رہے ہیں سالوں کے بعد بھی کر رہے ہیں تو اسی طرح کر رہے ہیں جس طرح پہلے کیا تھا، تو کہاں مرغی کا دورہ کرنے والا اور کہاں وحی کے نزول کی کیفیت. میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے جو ایک سب سے ہلکی بات تھی وہ کہ اس سے بڑی تو بڑی باتیں کی گئی ہیں، لیکن میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کو ایک تحقیق کے جامع میں دیں اس میں صداقت کہاں ہے. تو اس قسم کی باتیں کر کے جناب رسال کے ماں پر اگر آپ سیرت لکھیں گے تو آپ اپنی زندگی کا ٹائم خراب کریں گے. ہم آپ کو پھر کہتے ہیں کہ آئیے عربی زبان کو بنیاد بنائیے اور احادیث کے مکمل تراجم کیجئے، قرآن کی آیت کی طرف آئیے، اور ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو بندے تھے جن کے ساتھ ان کا معاملہ تھا ان کے احوال پڑھیے، انہوں نے جن کے ساتھ جو معاملہ کیا ان کے ساتھ احوال پڑھیے، ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کی تحقیق کو آپ پڑھیے، تو تمہیں پتا چل جائے گا کہ اتنی دانائی و سمجھ جو حضرت قاضی اعظم نے لکھا تھا کہ عقل کی مثال حضور کی اور ساری کائنات کی ایسی ہے جس طرح کے دنیا کے سارے سہرے اور ایک ریت کا ذرہ. فرمائیے دانائی. میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں سرکار کے صرف تین جملوں کے اوپر، کہ آپ اندازہ لگائیے. میں صرف اس بات کی طرف کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باعتبار انسان کے بھی پڑھا جائے تو ایسا کامل انسان روئے زمین پر نہیں آیا، اور ایسے کامل انسان ہی کو رسول بنایا جاتا ہے. حضور کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. جو دیکھیں رسول جتنے دائرے کا ہوتا ہے اس کی سیرت اتنی مکمل ہوتی ہے. جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سارے کائنات کے رسول ہیں، اس لیے آپ کی سیرت سب سے زیادہ جامع ہے، اسی لیے آپ ہی کی زندگی کو خدا کے ایک ہونے کی دلیل بنائی گئی. اب میں تین جملے پیش کرتا ہوں. آپ پڑھے لکھے جو لوگ ہیں، ہمارے بینک کے افراد بھی یہاں پر آتے ہیں، وہ بھی ذرا غور کیجئے. نبی پاک نے 1500 سال پہلے یہ جملے، ہزاروں لاکھوں جملے ہیں، میں صرف ایک دو جملے عرض کرتا ہوں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت کے جملے. الاقتصاد فی النفقت نصف المعیشہ، میانہ روی آدھی معاشیت ہے، میانہ روی آدھی معاشیات ہے. اب اس جملے کے اندر کیا سمندر ہے وہ پڑھا لکھا آدمی سمجھتا ہے. ایک جملہ دانائی کا، ایک جملہ سے اس پر پوری کائنات پھر چلی ہے. یہ وہ نقطہ ہے معاشیات کا جس پر علم معاشیات چلا. تو نبی پاک وہ صاحب عقل شخص ہیں کہ جس موضوع پر بولا وہی فن کی بنیاد بنا. پھر کسی سے پڑھے بغیر، کسی سے سمجھے بغیر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ایسا پڑھایا. دوسرا جملہ سنیے، سرکار فرماتے ہیں والتودد للناس نصف العقل، لوگوں سے محبت سے پیش آنا آدھی عقل مندی ہے. علم نفسیات کے ماہرین سے پوچھئے یہ جملہ کوئی اٹھا سکتا ہے کندھے پر، کتنا اونچا جملہ حضور نے بولا. جو انسان کو پڑھتے نفسیات کے ماہرین، یہ مقدمات معاشیات کے جو ماہرین ہیں ان کے لیے جملہ، جو نفسیات کے ماہر ہیں ان کے لیے جملہ. اب آئیے میرے دوستو طلباء کے لیے اور محققین، استاذ جو واقعی میں محقق ہو وہ اس جملے کو دیکھے. سکان فرما حسن السوال نصف العلم، اور سوال کرنے کا طریقہ آدھا علم ہے. یعنی یہ عنوان ہے کہ جس کے نیچے ہزاروں ابحاث آ جاتی ہے دانائی کی. ایسی دانائی، ایسی سمجھ، بندہ ایک بات کو سوچتا تو انسان ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے کہ کتنی گہرائی سے بھی مسئلے کو کوئی دیکھنے والا ہوتا ہے. جس کے جملے میں اتنی گہرائی ہو کہ کوئی پہلو اس مسئلے سے نکل نہ جائے، ایک جملہ بولے اور اس شعبے کو پورا گھیر لے، وہ صرف ذات مصطفیٰ ہے. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. محبت سے اٹھیے اور جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے. یہ دور اس بات کا تقاضا ہے، اپنے دلوں اپنے ایمانوں کو شک سے بچانے کے لیے ان ذرائع کو فروغ دیجئے جو محبت رسول کو دل میں لاتے ہیں، ان اسباب کو فروغ دیجئے جو احترام رسالت کو دل میں لے کر آتے ہیں. یہی ہمارا واحد ذریعہ ہے. اس لیے قرآن سے دور ہونے کی بجائے، نماز سے دور ہونے کی بجائے، اسلام سے دور ہونے کے بجائے، بالخصوص ذات رسالت امام سے دور ہونے کی بجائے، قریب آنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ ہماری موت کی ہچکی قریب ہے اور فیصلے ذات مصطفیٰ پر ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب